بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں، اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
سمعین، ریڈیو تہران کی رات کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سمعین، پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارک بقرہ کی 163 اور 164 آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے حسین مزگری۔ سامعین، ہماری یہ رات کی نشریات شارٹ ویب میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، ہماری رات کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام اسلامی تاریخ، اور دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری رات کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب، کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ عراق جانے والے پاکستانی زائرین کو ایران کی جانب سے ہوائی خدمات کی بھی فراہمی، ہزاروں پاکستانی زائران سے ایران و عراق کی سرحدوں پر منتقل۔ برطانیہ کے خلاف جدوجہد کے قومی دن کی آمد کی مناسبت سے خلیج فارس میں سپاہ کی بحریہ کی فوجی پریڈ، اور فلسطین کی تحریک حماس کے سربراہ نے کہا ہے کہ مقبوضہ علاقوں میں ہونے والا قتل عام صہیونی غاصبوں کی ایک سازش ہے۔ لیجیے اب خبروں کی تفصیل کے سماعت فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی سول ایویشن آرگنائزیشن نے 6000 سے زیادہ پاکستانی شیعہ مسلمان زائرین کو چابہار اور زاہدان ایئرپورٹ سے اہواز ایئرپورٹ اور پھر چذابہ کی سرحد سے مقامات مقدسہ پہنچانے کی خبر دی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی سول ایویشن آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ آج مسلح افواج کی مرکزی کمیٹی کی اجازت، فوج اور سپاہ پاسداران کی فضائیہ، وزارت داخلہ، سیستان و بلوچستان اور خوزستان کے گورنر ہاؤس اور متعلقہ ایئر لائنوں کے تعاون سے آج تک 6000 سے زیادہ پاکستانی زائرین کو چابہار اور زاہدان ایئرپورٹ سے اہواز ایئرپورٹ پہنچایا جا چکا ہے، جہاں سے وہ چذابہ کی سرحد سے نجف اور بغداد چلے گئے۔ اربعین حسینی کے موقع پر عراق پہنچنے والے زائرین کی نجف سے کربلا تک کی مشی سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا ساتھیوں کے ساتھ ان کی عقیدت و محبت کا جلوہ پیش کر رہی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے زائرین نجف اشرف سے کربلا معلیٰ تک کا 80 کلومیٹر کا راستہ پیدل طے کر کے کربلا معلیٰ میں بن حرمین پہنچ رہے ہیں۔ زائرین کی مشیہ ملین مار سید الشہداء اور کربلا کے شہیدوں سے محبت کا جلوہ پیش کر رہا ہے، اور ہر زائر نجف سے کربلا تک کا راستہ حقیقی معنوں میں حسینی بن کر کے طے کر رہا ہے۔ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے جوان، خواتین اور مرد اس راستے پر مشی کرتے ہوئے واقعہ کربلا کو صدیاں گزر جانے کے باوجود سید الشہداء کے ایثار، فداکاری اور قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ 40 ملین مارچ دنیا کا غیر معمولی اور انوکھا واقعہ ہے، جہاں لوگ بغیر بلائے آتے ہیں اور ان کی میزبانی کرنے والے بھی ان زائرین کی پذیرائی کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ 40 ملین مارچ میں پوری دنیا کے مختلف مذاہب و ملت اور قوم و نسل کے لوگ شریک ہو کر حریت پسندوں کے سردار حضرت امام حسین علیہ السلام کو ان کی عظیم شان قربانی پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ موقف زائرین کو اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ عراقی عوام خصوصاً خواتین کی جانب سے مقامی روٹیاں پکا کر سرکار سید شہداء کے زائرین کو پیش کیے جانے سے اہل بیت علیہ السلام کے درس آموز مکتب کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ نجف سے کربلا تک کے 80 کلومیٹر کے راستے میں جا بجا موقف لگے ہوئے ہیں، اور مختلف اقوام اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد مشی کرتے ہوئے ایک ہی منزل کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ دوسری جانب ان دنوں نجف اشرف میں موجود دنیا کے سب سے بڑے قبرستان وادی السلام میں بھی زائرین کی بہت بڑی تعداد جا کر فاتحہ پڑھتی ہے۔ نجف اشرف میں واقع وادی السلام بہت بڑا اور تاریخی قبرستان ہے، جس کی فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث نقل ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے اسے شیعوں کے نزدیک بہت اہمیت حاصل ہے۔ بعض روایات کے مطابق اسی قبرستان میں بعض انبیاء اور صالحین رجعت کریں گے۔ وادی السلام قبرستان میں عراقی باشندوں کے علاوہ ایران، ہندوستان، پاکستان، لبنان اور دوسرے ممالک کے افراد کی قبریں بھی نظر آتی ہیں۔ وادی السلام میں بہت سی مشہور دینی شخصیات بھی مدفون ہیں۔ حضرت یحییٰ، حضرت لوط، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام جیسے انبیاء بھی اسی قبرستان میں مدفون ہیں۔ رئیس علی دلواری، سید محمد باقر الصد اور ابو مہدی المہندس کی قبریں بھی وادی السلام میں موجود ہیں۔ برطانوی سامراج کے خلاف جد و جہد کے قومی دن کی مناسبت سے خلیج فارس میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی اور عوامی رضاکار فورس بسیج کے بحری جہازوں کی پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے سیکنڈ زون کے ڈپٹی کمانڈر جنرل حیدر ہنریان مجرد نے کہا کہ رئیس علی دلواری کی شہادت کی برسی کی مناسبت سے کی جانے والی اس پریڈ میں سپاہ پاسداران کی بحریہ کے 50 بحری جہازوں اور رضاکار فورس بسیج کے 100 بحری جہازوں کو شامل کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی عوام اور صوبہ بوشہر کے باشندوں کے لیے اس پریڈ کا پیغام یہ ہے کہ بحریہ کے مجاہد اس سرزمین کی سمندری حدود کے محافظ اور ایرانیوں کے آرام و سکون کا باعث ہیں۔ جنرل ہنریان کا مزید کہنا تھا کہ یہ پریڈ دنیا والوں کے لیے بھی سیکورٹی اور اس پیغام کی حامل ہے کہ خلیج فارس کے مالک صرف خطے کے عوام ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صوبہ خراسان رضوی کے گورنر اور افغانستان ریلوے کے سربراہ نے ایران اور افغانستان کے درمیان ریلوے لائن کی توسیع پر تاکید کی۔ ایرنا کی ہفتے کے دن کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے ریلوے کے سربراہ بخت الرحمان شرافت نے ایران کے صوبہ خراسان رضوی کے گورنر یعقوب علی نظری سے ملاقات میں کہا کہ خواف حرات ریلوے لائن کی توسیع کے لیے ضروری منصوبہ بندی کی جانی چاہیے، اور ایران اور افغانستان کے درمیان ریلوے لائن کی توسیع کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ بخت الرحمان شرافت نے دونوں ممالک کے لیے خواف و حرات ریلوے منصوبے کے اقتصادی فوائد کے بارے میں کہا کہ اس منصوبے سے ایران، افغانستان اور ہندوستان سے متصل ہو جائے گا، جو کہ اہم اقتصادی روٹ شمار ہوتے ہیں۔ ایران کے صوبہ خراسان رضوی کے گورنر یعقوب علی نظری نے بھی پڑوسی ممالک کے باہمی تعاون کو اہم اور ضروری قرار دیا، اور پڑوسی ممالک کے درمیان تعمیری اور مفید تعلقات کے حوالے سے ایران کی 13ویں حکومت کے موقف پر زور دیا۔ ایرانی اور افغانستانی عوام کے اچھے تعلقات، افغانستانی شہریوں کی ایران آمد اور ایران میں 4 عشروں سے افغان پناہ گزینوں کی موجودگی کے باعث افغانستانی عوام ایک طرح سے اسلامی جمہوریہ ایران کو اپنا دوسرا وطن سمجھتے ہیں۔ ادھر افغانستان کی طالبان حکومت کے وزیر توانائی و معدنیات نے اپنے ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے مواقع کی خبر دی ہے۔ آوا خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی طالبان حکومت کے وزیر توانائی اور معدنیات شہاب الدین دلاور نے ترکیہ کے پولیٹیکل اینڈ اکنامک ریسرچ سینٹر کے سربراہ موسیٰ سردار چیلیبی سے ملاقات میں یہ بات زور دے کر کہی کہ افغانستان میں غیر ملکی سرمایہ کاروں بالخصوص علاقائی ممالک کے لیے سرمایہ کاری کے مناسب مواقع اور ضروری سہولیات موجود ہیں۔ دلاور نے اس ملاقات میں افغانستان کی معدنیات میں سرمایہ کاری کرنے میں ترکیہ کی دلچسپی کو سراہا اور کہا کہ کابل اس شعبے میں انقرہ کے ساتھ تعاون کے لیے پرعزم ہے۔ موسیٰ سردار چیلیبی نے بھی اس ملاقات میں افغانستان کی معدنیات میں سرمایہ کاری کے مواقع اور ضروری سہولیات فراہم کیے جانے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ترکیہ کے سرمایہ دار افغانستان کی معدنیات میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے جوانوں نے صہیونی جارحیت کے جواب میں غاصب صہیونی فوجی اور انتہا پسند صہیونیوں کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ فلسطین کے اعداد و شمار کے مرکز الموتا نے اتوار کے روز اعلان کیا ہے کہ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے مجاہدین نے غرب اردن کے مختلف علاقوں میں صہیونی جارحیت کے جواب میں 26 صہیونیت مخالف کاروائیاں انجام دیں۔ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے مجاہدین نے مقبوضہ بیت المقدس اور غرب اردن کے مختلف علاقوں میں صہیونی جارحیت کا مقابلہ کرتے ہوئے غاصب صہیونیوں کے خلاف ہتھیاروں کا استعمال کیا اور جارح صہیونیوں پر فائرنگ اور دھماکہ خیز مواد کا استعمال کیا۔ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے مجاہدین نے یہ کاروائیاں مقبوضہ بیت المقدس، نابلس، سلفیہ، جنین، اریحا، قلقیلیہ، رام اللہ اور خلیل میں انجام دی اور صہیونی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ فلسطینی مجاہدین نے غرب اردن کے علاقے الخلیل کے شمال میں العروب کیمپ میں داخل ہونے والے راستے میں واقع صہیونی فوج کے ایک ٹاور پر بھی حملہ کیا۔ پہلے صہیونی فوجیوں کی جارحیت مقبوضہ جنوبی علاقوں اور غزہ تک محدود تھی، مگر اب جارحیت کا دائرہ غرب اردن کے علاقوں تک پھیل گیا ہے، جبکہ مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں، خاص طور سے غرب اردن کے مختلف علاقوں کی صورتحال سخت بحرانی بنی ہوئی ہے اور فلسطینی مجاہدین کی جانب سے ہر صہیونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ جبکہ فلسطینی جوانوں کی استقامت و مزاحمت کی بدولت غاصب صہیونی حکومت کا مسجد الاقصی کے خلاف کوئی بھی ناپاک و شرمناک منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکا ہے اور فلسطینیوں نے ہر صہیونی سازش کو ناکام بنایا ہے اور وہ ہر وحشیانہ جارحیت کا جواب اپنے دفاعی ہتھیاروں سے دے رہے ہیں، جس سے صہیونی حکام کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا، نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے، نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے، چشم کونین میں بینائی سپے کر اترا کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی کرسی عرش لیے غار کے اندر اترا یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی جیسے آغوش میں دریا کے سمندر اترا جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے طائر دل اسی دیوار کے اوپر اترا رحمتیں آئیں گی سورنگ چھڑکنے کے لیے رحمتیں آئیں گی سورنگ چھڑکنے کے لیے میری توبہ کا جو چہرہ سر محشر اترا اس کے قدموں سے تصور بھی ہوا دور اگر اس کے قدموں سے تصور بھی ہوا دور اگر یوں لگا تخت سے جس طرح مظفر اترا خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا
سمی نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیے پروگرام اسلامی تاریخ اور اس کے بعد پیش کی جائے گی دعائے امام زمانہ جل تعالی فرجہ الشریف اور اس دعا کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے خدا حافظ اور سماعت فرمائیے پروگرام اسلامی تاریخ
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین ناظرین اکرام سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلامی تاریخ کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، ہمارا پروگرام جو اسلامی تاریخ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، ظاہر ہے اس کی اہمیت کے لیے صرف اتنا کہہ دینا میں کافی سمجھتا ہوں کہ اقوام کی زندگی میں انسان کی تاریخ کی اہمیت اور تاریخ کی قدر و قیمت بالکل اس طریقے سے ہے کہ جس طرح ایک انسان کی زندگی میں اس کے حافظے کی ہوتی ہے۔ انسان کا حافظہ اس کے افکار کے اوپر، اس کے نظریات کے اوپر، اس کی شخصیت کے اوپر، اس کی زندگی کے اوپر اور زندگی کے تمام گوشوں کے اوپر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی تاریخ ہے کہ وہ اس کی زندگی کے تمام شعبوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ انسان اپنے ماقبل سے جڑتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہم پہلے کیا تھے اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے اگر دیکھتا ہے اس میں کہ کوئی چیز تنزلی کا سبب بنتی ہے تو انسان اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو چیز ترقی کا سبب بنتی ہے انسان اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمارا جو پروگرام یہ تاریخ اسلام ہے، یہ بھی اسی لیے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ کو جانیں، اپنی تاریخ کو سمجھیں اور ان چیزوں کو سامنے لائیں اور ان کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی کوشش کریں کہ جنہوں نے مسلمانوں کو اور تاریخ اسلام کو اور اسلام کو ارتقا بخشی ہے، نہ ان چیزوں کو ہم اختیار کریں کہ جس کی وجہ سے یہ انسانی معاشرہ اور مسلم معاشرہ انحطاط اور تنزلی کا سبب بنا ہے۔ ہمارے دو مہمان ہوں گے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں، الحمدللہ آج پھر تشریف لائے ہیں جناب سجاد حسین آہیر صاحب قبلہ۔ تو آئیے ہم اپنے مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
قبلہ، بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا، اسٹوڈیو تشریف لائے، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید درست کرتے ہیں۔
ہم آپ کو بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کی پوری ٹیم کے ساتھ کہ انہوں نے یہ کوشش کی اور محنت کی کہ ہمارے معاشرے تک تاریخ کے حقائق کو پہنچانے کے لیے آپ کردار ادا کر رہے ہیں، اور اسی طرح میں اپنے ناظرین کی خدمت میں بھی سلام و ادب عرض کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس پروگرام کے صدقے میں بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے
انشاءاللہ۔ قبلہ، ہمارے ساتھ دوسرے مہمان بھی ہمارے، ہم ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے دوسرے مہمان بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ آج پھر ڈاکٹر قیصر عباس جعفری صاحب ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ نہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں بھی آپ کی خدمت میں، آپ کی پوری ٹیم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ سعی اور کوشش کہ جو آپ ناظرین تک تاریخ اسلام کے حقائق پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔
جی، بہت شکریہ، خداوند عالم آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے، ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ، سب سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا وہ اسلام سے قبل جو عرب میں یعنی موجود افراد تھے، جو انسان تھے، ان کی زندگی کے حوالے سے چل رہا تھا، تو آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ان کا جو معاشرتی نظام تھا وہ کیا تھا، اس کے اوپر آپ مختصر طور پر روشنی ڈالیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم عربوں کے جو زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، ان کے مختلف نظاموں کو دیکھنا چاہیں، تو سب سے پہلے دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کے رہن سہن کا انداز کیا تھا، کس طریقے سے وہ زندگی گزار رہے تھے۔ تو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ان کو، ان کے رہائش کے اعتبار سے۔ ایک وہ کہ جو بادیا نشین تھے، جو مختلف کیمپوں کے اندر زندگی گزارتے تھے، اور باقاعدہ کوئی خاص زمین مختص نہیں تھی کہ جہاں پر وہ زندگی گزاریں،
صحیح،
ان کو بادیا نشین کہا جاتا ہے، اور ایک بڑی آبادی جو تھی اس وقت کے انسانی معاشرے کی، وہ اس طرح کی زندگی گزار رہی تھی۔
جی،
اور اس میں لازمی بات ہے، جب ان کی زندگی اس طریقے سے تھی تو ان کا جو اقتصاد کا نظام بھی تھا وہ بھی اسی طرح تھا، یعنی جہاں پر بھی ان کو زندگی گزارنے کے آثار نظر آتے تھے وہاں پر جا کر وہ ڈیرہ لگا لیتے تھے۔
جی،
وہ مال مویشی کو پالتے تھے، دودھ بیچ کر دوسرے قبیلوں کو، یا نہ خود اسی دودھ کے اوپر وہ زندگی گزار رہے ہوتے تھے۔
یعنی کوئی معین جگہ نہیں تھی ان کے وطن کے طور پر،
کوئی وطن کے طور پر کوئی جگہ معین نہیں تھی، جس جگہ پر بھی ان کو پانی میسر آتا تھا، جس جگہ پر بھی ان کو چراگاہ میسر آتی تھی، وہاں پر جا کر وہ ڈیرہ لگا لیتے تھے، اپنے مویشیوں کے ساتھ وہاں پر زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے تھے۔ گوشت اور جو اس کے علاوہ دودھ ہوتا ہے، یہ ان کی غذا کے طور پر شمار ہوتا تھا، اور زیادہ تر وہ شکار کیا کرتے تھے اور شکار کے ذریعے اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے تھے۔ یہ ایک جن کا ایک مختصر طور پر تعارف کروایا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا وہ جو شہروں میں رہتے تھے، شہروں سے بھی مراد یوں نہیں ہے کہ جس طرح آج کے شہروں کا ایک کنسپٹ ہمارے سامنے موجود ہے۔
ہمارے یہاں جو معمولاً ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے وہ یہ کہ تین طرح کی زندگی ہے، ایک تو دیہات کی زندگی، ایک شہروں کی زندگی اور اس طرح کی زندگی جو گزارتے ہیں وہ تیسری قسم ہے، نہ دیہات نہ شہر، یعنی وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک خاص موسم میں ایک مقام پہ رہتے ہیں، دوسرے موسم میں دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں۔
تو آج کی جو ہماری دیہاتی زندگی ہے نا، اس وقت کی وہ شہری زندگی کاؤنٹ ہوا کرتی تھی۔
جی بالکل
ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس وقت انسانی معاشرے نے اتنی زیادہ ترقی نہیں کی تھی۔
صحیح،
اور اس کے اوپر بھی جو قوانین ان کے حاکم تھے وہ وہی اپنے قبیلوں والے ہوتے تھے، یوں نہیں تھا کہ چونکہ اب وہ ایک شہری زندگی میں آ گئے ہیں تو شہری زندگی میں انہوں نے مل کر کچھ قوانین ایسے بنا لیے ہوں کہ جو ان کے جمعی قوانین کہلائیں، نہ، بلکہ خود قبیلوں کے اندر وہ صرف اپنے قبیلے کے قوانین ہی ان کے اوپر حاکم ہوتے تھے، صرف مل کر ایک زندگی گزار رہے ہوتے تھے۔ جی، یہ لوگ جو شہر نشین کہلاتے تھے، یعنی دیہاتی زندگی آج کے دور میں اگر کہیں تو وہ گزار رہے ہوتے تھے، ان کی جو زندگی کا چر رہا ہوتا تھا نظام، ان کا معیشتی نظام اور اقتصادی نظام جو ہوتا تھا وہ تجارت ہوا کرتا تھا۔
جی،
یا باقی مختلف ہنر وہ جانتے تھے، اس ہنر کے ذریعے دوسرے ساتھ والے انسانوں کے کام آ رہے ہوتے تھے اور وہ ان کو ان کے بدلے میں خوراک جو ہے وہ فراہم کر رہے ہوتے تھے۔ اور اتنا زیادہ پیچیدہ چونکہ نظام بھی موجود نہیں تھا، ضروریات بھی زیادہ نہیں تھیں، صرف پہننا اور کھانا یہ چند چھوٹی چھوٹی ضروریات ہوتی تھی جن کو پورا کر کے وہ اپنی زندگی میں خوش ہو جایا کرتے تھے۔ یہ اگر مختصر طور پر بیان کیا جائے تو کم از کم یہ دو نظام ان کے سامنے آتے ہیں، ایک وہ جو بادیہ نشین تھے، اور اگر ان کا ہم معاشی نظام دیکھیں تو وہ زیادہ سے زیادہ جانوروں کے اوپر منحصر ہوتا تھا، یا وہ کشاورزی کاشتکاری کر رہے ہوتے تھے، زراعت کے اوپر ہوتا تھا، یا جو شہروں میں ہوتے تھے وہ زیادہ تر تجارت کر رہے ہوتے تھے، یا دوسرے لوگوں کی ضروریات مختلف ہنرز کے ذریعے وہ ان کی ضروریات کو پورا کر رہے ہوتے تھے۔
جی بہت شکریہ مولانا، اجازت دیجیے ہم اپنے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ پاکستان سے عظیم شخصیت جناب ڈاکٹر قیصر عباس جعفری صاحب ہیں، جیسا کہ آپ نے ملاقات بھی کی ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب سے، ہم ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو ہمارے مولانا نے یہاں پہ دو قسم بتائی، دو زندگی کے طرز بتائے، دو طرز زندگی، تو جو بادیہ نشین نظام تھا اس کے حوالے سے آپ کچھ بیان فرمائیں کہ وہ کس طریقے سے زندگی گزارتے تھے، ان کا انداز زندگی کیا تھا۔
جی، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایکچوئل جو معاشرتی صورتحال تھی اس زمانے کی،
جی،
اس کو ہم آج کے معاشرے کے پیش نظر نہیں لے سکتے، اس لیے کہ معاشرہ بنتا ہے افراد کا ایک ایسا گروہ جو کسی خاص قانون اور خاص ہدف کے پیش نظر کسی خاص قانون کے تابع ہو اور زندگی گزار رہا ہو، تو اس کو کہتے ہیں معاشرہ، لیکن وہ کسی خاص قانون کے تابع نہیں تھے، اور کوئی خاص ہدف بھی ان کا نہیں ہوا کرتا تھا۔ ان کی زندگیاں خصوصاً بادیہ نشین لوگ جو تھے، ان کی زندگیاں جیسے کہ مولانا قبلہ فرما رہے تھے وہ مختص تھیں، بس ان کی اپنے ذات تک کہ جو بنیادی اساسی ضروریات ہیں زندہ رہنے کے لیے، جیسا کہ کھانا پینا اور پہننا وغیرہ، اور اس کے بعد ان کے جو
حیوان کہتے ہیں نا، روٹی کپڑا اور مکان،
اور مکان، اور اس کے علاوہ جو ہے دوسری چیز ان کی یہ تھی کہ ان کے حیوانوں کے لیے پانی میسر ہو اور وہاں پہ چراگاہ مل جائے ان کو، تو ان کے لیے یہ سفیشینٹ تھا۔ ایسے میں ان کی جو قانون کی بات تھی وہ وہاں پہ نہیں ہوا کرتی تھی، کیونکہ وہاں پہ ایک اس طرح کا ماحول تھا کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، جو قدرت مند ہوتا تھا، جو طاقتور ہوتا تھا وہی غالب رہتا تھا، اور جو جس کے پاس قدرت طاقت نہیں ہوتی تھی وہ بیچارہ ہوتا تھا، اس کے لیے چند ایک راہیں ہوتی تھیں، مثلاً یا تو وہ کسی بڑے قبیلے میں جا کے اپنے آپ کو ضم کر لے، یا پھر یہ کہ جو ہے دنیا سے ہاتھ دھوئے اور دنیا کو خیر باد کہے اور دوسروں کو جگہ دیں۔ تو کچھ اس طرح کی سچویشن اس زمانے میں تھی۔ اب اسی زمانے میں جو وہاں پہ قوانین حاکم ہیں ان میں ایک تھا فخر فروشی، یہ ایک دوسرے کے اوپر فخر کیا کرتے تھے، غرور، تکبر۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ابو جہل جب مرنے لگا ہے تو اس وقت بھی اس کا غرور کا یہ عالم تھا کہ کہنے لگا کہ میرا سر جو ہے اس کو ذرا اس طرح سے رکھیے گا کہ ٹیڑھا نہ ہو، کہ کسی کو اندازہ نہ ہو کہ میں سر جھکا کے مرا ہوں، بلکہ میں سر بلند کر کے مرا ہوں۔ اسی طرح سے ان کے ہاں جو اگلی بات ہے وہ یہ تھی کہ وہ چونکہ کسی قانون کے تابع نہیں ہوتے تھے، ربا خوری ان کا بنیادی وہ تھا، مثلا کسی کو اگر وہ قرض دیتے تھے یا کسی کو کوئی مال دے دیتے تھے تو اس کے اوپر سود لیتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس نے ان کے اس، جب اسلام آیا تو اسلام نے ان کے اس عمل کی شدید مخالفت کی، اور پھر کہا کہ کیا تم جو کچھ پہلے کر چکے ہو اسلام کی اس آیت نازل ہونے سے پہلے جو سود کے بارے میں ہے تو کر چکے وہ تمہارے لیے، لیکن اس کے بعد اگر تم اپنا یہ عمل جاری رکھو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یعنی ان کا جو تھا پھر کم تولتے تھے وہ، یعنی جب کسی سے لین دین کرتے تھے، چونکہ وہاں پہ کوئی قانون حاکم نہیں تھا، چونکہ وہاں پہ کوئی معاشرتی نظام نہیں تھا اور کوئی حکومت ایسی نہیں تھی کہ جو ان سے پوچھے ان کو روک ٹوک کرے، تو وہ کم تولتے تھے
اپنا، یعنی جو مادی مفادات تھے ان کے لیے ساری کوشش ہوتی
تھی، ان کی ساری کی ساری جو سعی تھی اور کوشش تھی اور تگ و دو تھی وہ اپنی ذات، اور یا پھر یہ کہ اپنے اس سے اگر بہت باہر نکل جائیں تو اپنے قبیلے اور اپنے حیوانات تک محدود رہتی تھی۔ تو ایسے میں مثلا آج اگر ہم اپنے معاشرے کو، یہ تو چند ایک چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں، البتہ ہم جو تاریخ کی بنیادی کے کتب ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو عربوں کی جو جاہلی، اور یہی وجہ تھی کہ ان کو جہالت سے تعبیر کیا گیا، جہالت یعنی عقل کی ضد، ایسا نظام جہاں پہ عقلی اور منطقی باتیں نہ ہوں بلکہ غیر عقلی اور غیر منطقی اور غیر ناانصافی کی باتیں ہوں، اسی لیے ان کو جہالت کی۔ اور اگر آج مثلا ہم اپنے زمانے میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کیا ہمارے ہاں اگر یہ چیزیں نہیں ہیں؟ جب یہ چیزیں ہمارے ہاں بھی آج 1400 سال گزر جانے کے بعد ہیں تو مجھے یہ کہنے میں شاید حق حاصل ہے کہ ہم ابھی تک اسی جہالت کی زندگی میں جو ہے ہیں، کوئی خاص فرق اور تبدیلی نہیں نظر آ رہی، کیونکہ
بلکہ ہم ان سے بھی زیادہ گر چکے ہیں، اس لیے ان کے پاس وہ ذرائع نہیں تھے، وہ وسائل نہیں تھے۔
بعض بالکل ایسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ بعض چیزوں میں ہم ان سے بھی نیچے چلے گئے، وہ بچی کو زندہ یعنی متولد اس کے دنیا میں آنے کے بعد دفن کرتے تھے، آج کی لیٹسٹ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم بچی
کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتے
ہیں، بالکل
صحیح فرمایا۔
تو آپ اس طرح کی چیزیں دیکھ کے مثلا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج بھی انسان کو اسی تربیت کی ضرورت ہے، اسی تعلیم کی ضرورت ہے جو رسول گرامی اسلام نے اسلام سے پہلے یعنی اسلام لانے کے ابتدائی اسلام میں جو ہے لوگوں کو بتائی،
تعلیمات کو ہمیں پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل قبلہ، میں آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو بادیہ نشین قبائل تھے ان کے حوالے سے اور کیا آپ کی نظر میں کوئی خاص نقطہ ہے ان کے انداز زندگی میں؟
جی جی، ان کا ایک جو روزگار کا ذریعہ تھا وہ تھا قتل و غارت کرنا،
اللہ اکبر،
لوٹنا، مختلف قافلے جو گزر رہے ہوتے تھے ان کو لوٹ کر ان سے چھین کر یہ کھایا کرتے تھے۔
جی
اس وقت ہو سکتا ہے لوٹنے کا جو طریقہ کار ہو وہ اور ہو، اس وقت یعنی سامنے لڑ کر اسے لوٹ لیا اور اسے چھین لیا اور کھایا گیا، یہ بھی آج کے زمانے میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ معاشروں کے اندر، ترقی یافتہ معاشرہ اور متمدن ترین معاشروں کے اندر بھی آج آپ کو یہ نظر آ رہا ہے،
بالکل،
اور اس سے متمدن انداز بھی آ گئے ہیں۔
آج تو وہ ہیک کرتے ہیں پورا جو
پورے سسٹم کو ہائیک کر لیا جاتا ہے،
بالکل،
اور اس سے بڑھ کر میں دیکھنا یہ چاہ رہا ہوں، بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج مختلف نظام جو ہیں وہ دوسرے نظاموں کو کس طرح ان کا استثمار کر رہے ہیں۔ استثمار کرنا یعنی دوسروں کے پھلوں کو، دوسروں کے ان کے نتائج ہیں وہ خود لے لینا،
بالکل بالکل صحیح فرمایا۔
یہ آج ہم یعنی آج کا جو طاغوت ہے، آج کا جو بڑی طاقتیں ہیں وہ چھوٹی طاقتوں کے ساتھ وہ یہی سلوک کر رہی ہیں، استحصال کرنا، یعنی دوسروں کی محصولات کو اپنا بنا لینا، دوسروں کی پروڈکٹ کو اپنا بنا لینا، دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا، یہ آج کے ماڈرن طریقے ہیں اس قتل و غارت کے، اس چھیننے کے۔ تو یوں نہیں ہوا کہ معاشروں کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ تبدیلی یہ آئی ہے کہ پہلے جو چور آیا کرتا تھا اس کے پاس روشنی نہیں ہوا کرتی تھی، وہ بغیر اس چراغ کے آیا کرتا تھا اس لیے کم چرا پاتا تھا، آج ٹیکنالوجی نے آ کر اس انسان کو وہ روشنی عطا کر دی ہے کہ اس روشنی کے ذریعے یہ بہتر انداز میں جا کر دوسروں کے جو لوازمات زندگی ہیں، دوسروں کی جو زندگی کی اہم ترین چیزیں ان کے اوپر ڈاکہ مار رہا ہوتا ہے، ان کی جو محنت ہے، ان کی جو کوشش ہے، جس کا حل پھل ان کو ملنا چاہیے، جن کا حاصل ان کے پاس جانا چاہیے، یہ اس کو لے رہا ہوتا ہے۔
بالکل،
تو اس وقت کے زمانے میں بڑے سادے طریقے سے وہ لوٹ کر کھایا کرتے تھے، اور آج کے زمانے میں لوٹا بھی بڑے اہم ترین طریقوں سے اور بڑے ٹیکنالوجی کے طریقے سے آج بھی لوٹا جاتا ہے، اور باقاعدہ نظام بنائے گئے ہیں، اور اس کے اوپر اگر اس وقت کے لوگ فخر کیا کرتے تھے کہ ہم لوٹ کر کھاتی ہیں، تو آج بھی اگر آپ دنیا کے بڑے بڑی طاقتوں کو کی طرف اگر نگاہ دوڑائیں تو آج وہ بھی یہی کہہ رہے ہوتی ہیں کہ فلاں 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 ممالک جو ہیں وہ ہمارے دست نگر ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہم ان کو دیتے ہیں تو وہ کھا رہے ہوتے ہیں، یعنی ہماری جو ہماری جو ہم استحصال شدہ ہیں ہماری مجبوریوں سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور پھر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس معاشرے کے اوپر اور اس انسانی معاشرے کے اوپر ہم حاکم ہیں. تو اب کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو معاشرہ ہے یہ پڑھا لکھا معاشرہ ہے یا یہ وہ معاشرہ ہے جو جہالت سے نکلا ہوا معاشرہ ہے؟ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی انسانوں کے اندر جو مشکلات تھیں وہ ان کے اندر تیزی آئی ہے, ان کے اندر شدت آئی ہے اور وہ باقاعدہ نظاموں کے تحت ان کو لوٹا جا رہا ہے.
جیسے آپ نے ابھی فرمایا نا کہ وہ جو چور چراغ کے ساتھ آتا ہے, فارسی میں بڑی اچھی ایک مثال ہے کہ چودزدی با چراغ آیت گزیدے تر برد کالا, یعنی وہ اور خطرناک ہو جاتا ہے چونکہ وہ چراغ کے ساتھ جب آتا ہے نا تو کوئی چیز اس سے محفوظ نہیں رہ سکتی بلکہ ہر چیز کو ایک ایک چیز کو اٹھا کے لے جاتا ہے اور جو اندھیرے میں آ رہا ہے اس سے شاید کوئی چیز چھوٹ بھی جائے. قبلہ بہت شکریہ, ہم پھر ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو بیان کیا, اگر بادیہ نشین نظام کے حوالے سے آپ کچھ بیان کرنا چاہیں تو آپ کی خدمت میں, ورنہ میں پھر دوسرے سوال کی طرف چلتا ہوں.
یہاں پہ ایک بات میں اپنی خاران اور خواتین ماؤں بہنوں کے حوالے سے بھی کرنا چاہوں گا
جی,
اور وہ یہ کہ اس زمانے کی خواتین کی جو طرز زندگی تھی یا ان کا جو طریقہ کار تھا, البتہ میکسیمم تو یہی تھا کہ مثلا, اور میں یہ اس بعض مرتبہ سوچتا ہوں کہ شاید یہی وجوہات تھی کہ وہ لوگ جو ہیں اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. ان میں یہ تھا کہ قرآن مجید, چونکہ ان کی وہ جو خصوصیات تھیں وہ اسلام کے آ جانے کے بعد بھی کچھ عرصہ تک مسلمانوں کے اندر رہیں, کہ جس کی پھر قرآن نے مختلف طریقوں سے جو ہے ان کی نفی فرمائی ہے
جی,
کہ جن میں ایک یہ تھا کہ خود پیغمبر کی بیویوں سے یہ کہا گیا کہ جو ہے تم جہالت کے یعنی اسلام سے پہلے کی جو زندگی تھی اس میں جو تمہارا تبرج تھا, جو تمہارا تبرج الجاہلیت جو تھا
جی,
اس کو آپ کے شایان شان نہیں ہے کہ آپ اس کو دہرائیں اپنی زندگی میں, اور اگر آپ ایسا کرتی ہیں تو آپ کو ڈبل گناہ ملے گا, اور اگر نہیں مثلا اس کے برعکس نیکی کرتی ہیں تو آپ کو ثواب بھی دو گنا ملے گا
جی,
کیونکہ آپ امہات المومنین ہیں
جی.
تو یہ چیز تھی ایک کہ خواتین جو ہیں وہ اپنا بناؤ سنگار, وہ اپنی خوبصورتی, وہ اپنی زیبائی اپنے ایسے لوگوں کے لیے کرتی تھیں جو ان کے محرم نہیں ہوا کرتے تھے
جی,
اور جس سے کسی قبیلے کی ناک کٹ جاتی تھی, کسی قبیلے کی عزت کا جنازہ نکل جاتا تھا. تو اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات تھیں کہ وہ لوگ جو ہے بیٹیوں کو مقصد ہے کہ وہ اہمیت نہیں دیتے تھے, حتیٰ کہ جیسے مثلا میں نے عرض کیا کہ وہ زندہ دفن کر دیتے تھے, اور قرآن کی آیات اس کے اوپر شاہد ہیں
جی.
ان میں مثلا ایک اور بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ کہ خواتین ان کے کسی کام کی نہیں تھیں, نہ وہ ان کے ساتھ مل کے جنگ کر سکتی تھیں
جی,
نہ ان کی اقتصادی میدان میں کوئی حمایت کر سکتی تھیں. تو اس سے بڑی چیز جو تھی, اگر وہ کسی سے جنگ کرتے تھے تو خاتون چونکہ صنف کمزور ہے
جی,
اور نازک ہے, تو وہ جلدی دشمن اس کے اوپر غلبہ پا سکتا تھا اور اس کو پکڑ لیا کرتا تھا, تو اس طرح سے ان کی جو عزت کسی کے ہاتھ میں چلی جاتی تھی. تو ایسے میں مقصد ہے کہ آج اسی بات کو پھر اپنی سوسائٹی کے ساتھ تھوڑا ریلیٹ کرنا چاہوں گا
جی,
اور یہ کہنا چاہوں گا کہ خواتین کو یہ جو عزت اور احترام اور وقار اور یہ کچھ ملا ہے, سارا کچھ ملا ہے, یہ اسلام کے صدقے میں ہے کہ, اور پیغمبر اسلام نے اپنی دخت گرامی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو وہ عزت دی کہ مثلا اس کے بارے میں تمام مفسرین اور محدثین متفق ہیں کہ جب بھی فاطمہ زہرا پیغمبر کے سامنے آتی تو حضرت احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے, گویا لوگوں کو بتا رہے تھے کہ جو ہے تمہاری بیٹیاں جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہیں اور ان کا اس طرح سے احترام کریں. تو میں یہی کہنا چاہوں گا اپنی ماؤں بہنوں کو, یہاں پہ ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ کی جو عزت ہے, جو آپ کا وقار ہے, اسلام سے پہلے کا تھوڑا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں اور اسلام کے بعد کا, یہ آپ کو اسلام کے صدقے میں ملا ہے.
بے شک بے شک.
تو ضروری ہے کہ آج ہم جس اسلام نے ہم کو اتنی اتھارٹی دی ہے ہم اس کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کریں, بلکہ ہم مردوں کو بھی اپنی اولاد کو بھی اس طرح تربیت کریں کہ وہ بھی اسلام کے فرزند بنیں.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اجازت دیجیے یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. ناظرین بہت اہم گفتگو چل رہی ہے, آپ نے دیکھا کہ وہ نظام جو اس وقت پایا جاتا تھا جو اسلام کے آنے سے پہلے کا نظام تھا, آج اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں بھی وہ چیزیں نظر آتی ہیں, اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج اس ترقی کے دور میں, اس علم اور ٹیکنالوجی کے دور میں ہم اس مقام پر ہیں, شاید ان سے بھی زیادہ پست ہو چکے ہیں. جی قبلہ میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ یہ جو بادیہ نشین نظام تھا اور ہمارے لیے کس طریقے سے درس عبرت بن سکتا ہے.
بالکل, بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب, اور ڈاکٹر صاحب نے جس نقطے کی طرف اشارہ کیا وہ خواتین
کے ساتھ جو اس وقت سلوک ہوتا تھا
جی
کہ خواتین کو اس لیے عزت نہیں دی جاتی تھی کہ یہ خواتین ان کے کسی اقتصادی معاملے میں ان کے لیے معاون ثابت نہیں ہوتی تھی
جی,
یہ خواتین جنگ میں ان کے لیے کوئی زیادہ کردار ادا نہیں کر سکتی تھیں, اس لیے خواتین کو اس زمانے میں زیادہ عزت نہیں دی جاتی تھی
جی.
یہی فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب
جی.
آج کے معاشرے میں خواتین کو عزت دی جاتی ہے, کیا اس کو عزت کہیں گے کہ اس خاتون کو انہوں نے ایک شو پیس کے طور پر کھڑا کر رکھا ہے اور بالکل. جس کے ذریعے سے وہ اپنے اقتصادیات کو کما رہے ہیں
جی,
اور آج انہی خواتین کے ذریعے مختلف جنگوں میں وہ کامیابیاں حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور خواتین کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور جنگ کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر باقاعدہ استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں
جی.
ٹھیک, تو آج کے معاشرے میں خواتین ان سب کاموں کے لیے استعمال ہو رہی ہیں
جی,
لیکن پھر بھی اصل میں انسانیت والی جو عزت ہے, جو خدا نے اس خاتون کو خلق کر کے اس کو عزت و احترام بخشا تھا, اس عزت و احترام سے آج بھی خاتون اس ترقی یافتہ دور میں بھی خالی ہے.
وہ صرف وہی ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ جو اسلام نے دی ہے.
ہاں, اور حقیقت میں عزت وہی ہے جو اسلام دین مقدس اسلام نے اس خاتون کو بخشی ہے. آپ اگر اس خاتون اگر یہ خاتون یہ چاہے کہ غور کرے کہ دین مقدس اسلام نے اس خاتون کو کتنی عزت اور کتنا احترام اور کتنا وقار بخشا ہے, تو یہ خاتون صرف یہ سوچے کہ جب یہ ماں بنتی ہے تو اس وقت اپنے بچوں کی جنت کی
اس کے قدموں
کے نیچے ہے.
اللہ اکبر,
ٹھیک ہے, سر پہ بھی نہیں ہے, قدموں کے نیچے, یعنی اس خاتون کا جو اتنا بڑا مقام ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے اس کی اولاد کی جنت کو رکھ دیا گیا ہے, اور فخر کرتا ہے ایک بیٹا چاہے جس مقام پر پہنچ جائے کہ وہ اپنی ماں کے قدموں کے اوپر بوسے دے. یہ دین مقدس اسلام نے اس کو دیا ہے, اور اگر یہ خاتون کسی مرد کی بیوی بنتی ہے
جی,
تو کہا گیا کہ وہ مرد چاہے جتنا ہی با ایمان کیوں نہ ہو
جی,
اس کے ایمان کا آدھا حصہ ہے یہ خاتون,
یعنی اس کے ایمان کے مکمل ہونے کا ذریعہ
ہے یہ خاتون.
اور
پھر یہ خاتون جس باپ کی بیٹی ہے
جی,
چاہے وہ کتنی ہی رحمتوں کا حامل ہی کیوں نہ ہو
جی,
اس باپ کی لیے رحمت ہے یہ بیٹی. دین مقدس اسلام نے جتنی خاتون کو عزت دی ہے کسی اور معاشرے نے نہیں دی, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو دنیا کے سامنے ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا, اور خود ان کی عزت اور احترام کر کے لوگوں کو یہ بتایا کہ اگر خاتون کسی عزت کی حامل ہے, کسی کوئی جوہر اس کے اندر موجود ہے, تو وہ یہ ہے کہ یہ خاتون ہے, یہ ماں ہے, یہ بیٹی ہے, اور یہ بیوی ہے. تو یہ جو احترام بخشا ہے یہ دین مقدس اسلام نے دیا ہے خاتون کو, جو اسلام سے قبل معاشرے کے اندر موجود نہیں تھا. لیکن معذرت کے ساتھ آج بھی معاشرے کے اندر خاتون وہ جو حقوق نسواں کے بہت زیادہ دعوے دار بنے ہوئے ہیں, اور مختلف مقامات پر حقوق نسواں کے طور پر انہی نسواں اور انہی خواتین کی بے حرمتی اور ان کی توہین کے باعث مان رہے ہیں,
کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ ہم حقوق نسواں کی پامالی کرتے ہیں.
یہی مسئلہ ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے اس خاتون کو کیا دیا ہے, آپ نے تو اس خاتون کو اقتصاد کا ایک ذریعہ بنا کر رکھ دیا ہے.
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے جی. ہم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں جی. ڈاکٹر صاحب اور کچھ آپ فرمائیں گے اس حوالے سے؟ ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے
جی. ایک جو عربی یعنی اسلام سے پہلے کی جاہلی زندگی ہے, اس میں ایک جو نہایت معروف بات ہے وہ بت پرستی ہے
جی,
کہ وہ مشرک تھے اور بت پرست بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے
جی.
اور اس بات کا قرآن نے متعدد مقام پہ جو ہے ذکر کیا ہے, اور اس عمل سے ان کو روکا ہے کہ بت تمہارے درواقعے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں, یہ اللہ نہیں ہو سکتے ہیں
جی.
تو اس بت پرستی کے پیش اگرچہ میں یہاں پہ یہ واضح کرتا چلوں کہ اس بت پرستی سے مراد یہ نہیں تھی کہ وہ بت کو اللہ مانتے تھے
جی.
وہ موحد تھے, پہلے کے جو انبیاء گزرے تھے مثلا ابراہیم علیہ السلام ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں, انہوں نے ان کو اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں بتا دیا تھا کہ اس کائنات کا خالق ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے.
بالکل.
اور وہ جانتے تھے, لیکن بتوں کی پوجا اس لیے کیا کرتے تھے کہ بت کو اللہ اور اپنے درمیان ایک واسطہ بناتے تھے
جی.
اور کہتے تھے کہ اس کے توسط سے اللہ ہماری بات سنتا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید, کہ میں تمہاری شہرگ حیات سے زیادہ تمہارے نزدیک رہتا ہوں, بت کو درمیان میں لانے کی ضرورت ہی کیا ہے. تو آج بھی اگر مثلا ہاں, اور یہ ایسی بات تھی کہ جس سے مثلا رسول خدا نے امیر المومنین السلام سے فرمایا کہ یا علی میرے کندھوں پہ چڑھ کے جتنے بھی کعبہ میں بت پڑے ہیں آپ ان کو توڑ دیجئے. تو اس سے پہلے مثلا کعبہ خود ایک بت خانہ تھا کہ جو ایک نہایت معیوب بات تھی, اور جو سب سے بڑی بات اسلام کے لیے اور بانی اسلام کے لیے ناگوار تھی وہ یہی تھا کہ اللہ کے گھر کو بت خانہ بنا دیا گیا تھا اور بتوں کی وہاں پہ پوجا ہوا کرتی تھی. تو خیر میں یہ بات جو اپنی سوسائٹی سے ریلیٹ کرنا چاہوں گا, اس طرح کرنا چاہوں گا کہ بت فقط یہ نہیں کہ ہم مٹی سے یا مثلا آٹے سے یا کسی کھانے کی چیز سے یا پتھر سے لکڑی سے بنا کے تو اس کے سامنے سجدہ کریں تو یہ بت ہے, بلکہ بت ایک کانسیپٹ ہے, ایک نماد ہے, ایک نمونہ ہے. وہ کوئی شے بھی بت ہو سکتی ہے. مثلا کسی کے لیے دولت اس کی بت ہو سکتی ہے, کسی کے لیے اس کی اپنی شخصیت بت ہو سکتی ہے, کسی کے لیے اس کی بیوی یا کوئی اور غیر محرم عورت اس کے لیے بت ہو سکتی ہے. تو یہ جو بت ہیں یہ اسی طرح سے ہیں جیسے جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کے سامنے, وہ بھی اللہ کو مانتے تھے, وہ بھی اللہ کو خالق کائنات اور مالک کائنات تسلیم کرتے تھے, لیکن اس کے باوجود بتوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ اور واسطہ بناتے تھے اور یہ کرتے تھے. تو علامہ اقبال چونکہ بہرکیف ایک عارف بھی تھے, جہاں پہ شاعر مشرق تھے, فلاسفر تھے, وہ جب اسی منظر کو پیش کرنا چاہتے تو وہ کہتے ہیں کہ میں جو سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. کہ تیرے دل میں تو بت رکھے ہوئے ہیں, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تیرے دل میں بت رکھے ہوئے ہیں اور تو اللہ کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو گیا, تجھے اس نماز سے کیا فائدہ ملے گا؟
بالکل
ہم نے جو اسلام آج اختیار کیا ہوا ہے, ہمیں اسلام کا کیا فائدہ ملے گا کہ اگر ہمارے دل میں ہمارے دماغ میں بت بیٹھے ہیں اور ہم اس بت کے لیے صبح سے شام تک تگودو کرتے ہیں, اس کی رضایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ اللہ جو وعدہ اللہ شریک ہے جس کے پاس ہم نے مر کے جانا اور جس کی اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم ہزار ہا نعمات سے استفادہ کرتے ہیں, تو اس کو جو ہے ہم ثانوی حیثیت دیتے ہیں اور بت کو اولویت دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح کی جہالت سے وابستہ بات ہے.
جب تک ہم ان تمام چیزوں کا انکار نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں اسلام سے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے, چونکہ خود لا الہ الا اللہ کا جو مطلب ہے وہ بھی یہی ہے کہ پہلے ہم تمام یعنی الہ کا انکار کریں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اس کے بعد توحید کا اقرار کریں. بہت شکر گزار ہیں آپ کے, اور اسی طریقے سے قبلہ آپ کی بہت شکر گزار ہیں. ہم آپ سے یہیں پر خدا حافظی کریں گے, خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں, خدا آپ کو سلامت رکھے, صحت و سلامتی عطا فرمائے. اور ناظرین اسی طرح ہم آپ سے بھی یہاں پر خدا حافظی چاہیں گے, چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. ان شاء اللہ امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. خدا حافظ, فی امان اللہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران يا مولانا صاحب الزمان الغاز ہوں۔